وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کو روح الامین امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. واضح عربی زبان میں ہے اور بے شک وہ پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے. یہ آیات قصص انبیاء کے تذکرے کے بعد ایک عظیم نتیجے پر پہنچنے کے لیے کنکلوژن کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سند بیان کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا اور کس نے پہنچایا اور آگے کیسے گیا. تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، علی قلبک، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے کانوں پر نازل ہوا، علی قلبک کی بات کی گئی، کیونکہ دل انسانی وجود کا مرکز ہے، وہیں سے ارادہ جنم لیتا ہے، وہی اثر پذیر ہوتا ہے، وہی محبت کرتا ہے. تو وحی کا دل پہ اترنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغام صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے باطن کو بدل دیتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دل جو ہے نا اب ادراک کا مرکز ہے، اور جبریل علیہ السلام کی صفت امین بیان ہوئی ہے، ان کو روح بھی کہا گیا ہے، اور قرآن مجید کی صفت مبین بیان ہوئی ہے، اور رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ، اور نزول کا مقصد بھی بتایا گیا، لتکون من المنذرین، اور پھر کس زبان میں اتری ہے، عربی مبین. اور یاد رکھیے کہ اسلام بھی کوئی نیا دین نہیں، یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے، شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے لیکن اصل دین وہی ہے. اور جبریل علیہ السلام کو روح کیوں کہا گیا؟ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح انسانیت قرآن کے بغیر روحانی طور پر مردہ ہے. قرآن وہ روح ہے جو مردہ معاشروں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض العجمین فقرأه علیہم ما کانوا به مؤمنین. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں، یعنی قرآن کی گواہی دیتے ہیں، یعنی جو ان میں سے اسلام لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، اور اگر ہم اس کو عجمیوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب نہ ہوتے، عجم ہوتے، پھر وہ اسے ان پر پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس علم تھا کہ قرآن سچا ہے، اور ان کا ذکر ایک نفسیاتی دباؤ کے طور پر کیا گیا ہے. جب کسی شعبے کے ماہرین ایکسپرٹس کسی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں تو عام آدمی کے لیے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی. تو بنی اسرائیل کے پاس پچھلی کتابوں کا علم تھا، اس لیے ان کی تصدیق مکہ والوں کے لیے ایک بڑی نشانی بن گئی. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو عرب کی بجائے عجم پر اتارتے تو پھر بھی نہ مانتے، وہ کہتے کہ ہم عرب ہیں اور وہ عجم ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں. تو بات یہ ہے کہ جو انسان نہیں ماننا چاہتا وہ ہر طرح کے دلائل کو جھٹلا دیتا ہے اور پھر نہ ماننے کے بہانے تراش لیتا ہے. یاد رکھیے وہی کسی زبان یا قوم کی میراث نہیں ہے، اگرچہ قرآن عربی میں اترا ہے لیکن تمام انسانیت کے لیے ہے. اور جس کے دل میں ماننے کی تڑپ نہ ہو، جس نے ماننا نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا معجزہ بھی اس کو منوا نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حق کون قبول کرتا ہے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس بات کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا جبکہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، بس یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ قرآن مجرموں کے دلوں میں اس طرح گیا ہے ان کی نافرمانی کے ساتھ کہ وہ جب تک عذاب کو دیکھیں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں، اور پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا، عذاب دیکھنے کے بعد تو ان کا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ حق بات سن کر جو شخص بوجھ محسوس کرتا ہے وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اس کو ہر سچی بات بوجھ لگتی ہے، پسند نہیں آتی. اگر حق کی بات سن کر دل میں نرمی پیدا نہ ہو تو یہ انسان کے مجرم ہونے کی علامت ہے، دل ویسا ہی سخت رہے. تو سلک نہ ہو، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ کیا کذالک سلک نہ ہو فی قلوب المجرمین، یعنی ایک مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کا دل پگھل جاتا، اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. جیسے کون رویا تھا قرآن سن کے؟ نجاشی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے حق کو پہچانا، مان لیا، ہاں یہ تو وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، انہوں نے قبول کر لیا. لیکن یہی قرآن جب کسی مجرم کو سنایا جاتا ہے تو گزرتا اس کے اندر سے بھی ہے، لیکن وہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا ہے، اس کو دل تک جانے نہیں دیتا، اس کو قبول ہی نہیں کرتا. اب یہ دو میں نے آپ کو کمپیریزن کر کے بتا دی ہیں چیزیں، آپ سوچئے آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. کیا یہ قرآن آپ کے دل کو نرم کرتا ہے؟ کیا کبھی اس کو سن کے پڑھ کے آپ کی آنکھیں نم ہوئی، یا پھر یہ کہ بس ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکل گیا اور دل پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور بعد میں تو کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ کیا سنا تھا، کبھی مڑ کے یاد ہی نہ آیا کہ آج کون سی آیت پڑی تھی اور کیا مطلب تھا اس کا. ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہے؟ ہم یہ قصے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ آیات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اگر اپنے دل میں سختی محسوس کریں تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، صرف وہی بدل سکتا ہے، کوئی انسان نہیں. تو قرآن دل پر ہدایت بن کے اترے، نہ کہ حسرت بن کے پہنچے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہلت کا وقت عذاب آنے سے پہلے تک کا ہے، اور جب مہلت ختم ہو جائے گی تو سارا تکبر گداگری میں بدل جائے گا، اور پھر انسان مہلت مانگے گا لیکن ملے گی نہیں. اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پکڑتا تو اچانک پکڑتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی توبہ کو کل پہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا، اگر ہم انہیں کئی سال مزید فائدہ دیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو جو فائدہ یہ دیے جاتے رہے انہیں کچھ کام نہ آئے گا. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر، اور ہم ظالم نہ تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک بہت اہم سوال کیا گیا کہ اگر ہم انہیں سال ہا سال تک عیش و عشرت دے بھی دیں، مہلت دے بھی دیں، کیا وہ ان کے کام آئے گی؟ اگر یہ نہ بدلے تو مہلت تو انہیں فائدہ نہیں دے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ خوشحالی کا وقت کتنا بھی لمبا ہو دنیا میں، جب ختم ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے تھا ہی نہیں. ان متعناہم سنین، سال ہا سال برسوں تک ہم انہیں آسانیاں دیے رکھیں، لیکن اگر ہم پکڑیں تو سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. اور یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ وقت کا احساس جو ہے نا وہ حالات کے تابع ہوتا ہے، یعنی پرسپشن آف ٹائم جو ہے وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے. خوشی میں وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہوتا ہے، تکلیف میں ایک ایک لمحہ بھاری ہوتا ہے. تو قرآن نے برسوں کو عذاب کے مقابلے میں زیرو قرار دے کر اسی حقیقت کو واضح کیا ہے، عذاب کی ایک گھڑی برسوں کی لذت بھلا دیتی ہے. آپ دیکھیں آپ کتنے بھی سکون میں، ایک چوٹ آپ کو لگے تو کیا ہوتا ہے، سارا سکون برباد، گویا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کبھی آپ صحت مند ہوئے ہی نہیں، تو پھر کوئی چیز ان کو کام نہیں آتی. اور عذاب تب آتا ہے جب اتمام حجت ہو جائے، کہ پورا میسج کنوے ہو چکا ہے. اور اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان نے دنیا میں کتنے سال عیش و عشرت کی، یہ کامیابی نہیں. اگر اینڈ اچھا ہے تو سب اچھا، یہ بھی اچھا اور آگے بھی اچھا ہے، لیکن اگر اینڈ اچھا نہیں نا تو یہ بھی حسرت اور آگے بھی کچھ نہیں. ان آیات سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں کتنی بھی مادی ترقی کر لے، اگر اس کی اخلاقیات درست نہیں، ایمان درست نہیں، تو پھر قانون فطرت کے تحت اس کا خاتمہ یقینی ہے. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس وحی کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں، بے شک یہ تو اس کے سننے سے بھی الگ کیے ہوئے ہیں. بس آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ آیات وحی الہی کی پاکیزگی اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے. مکہ کے مشرکین جب قرآن کا جواب نہ دے سکے، اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ بنا سکے، تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ تو کوئی جادو ہے اور شیاطین لے کر اترتے ہیں، اس کو فرشتوں کی بجائے شیطان لاتے ہیں. اسی لیے وہ ابو لہب کی بیوی تھی نا، جس نے کہا تھا کہ آج تمہارا شیطان تمہارے پاس کچھ نہیں لایا، تو وہ ان کا یقین نہیں تھا کہ جبریل نہیں شیطان آتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینبغی لہم، یہ تو ان کا کام ہی نہیں. قرآن کی تعلیمات تو خیر، بھلائی، پاکیزگی اور بندگی کی دعوت دیتی ہیں. شیاطین کی فطرت میں شر، جھوٹ، حسد، سرکشی ہے، تو شیاطین ایسا اچھا کلام کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اور وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، وہ تو اس کے سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتر رہا تھا تو اس کی حفاظت کا سخت انتظام کیا تھا، انہم عن السمع لمعزولون، کازمک سیکیورٹی کا بندوبست تھا وہاں، اور وہاں آسمانی دنیا میں پہرا لگا دیا جاتا تھا۔ شیاطین آسمانوں تک جاتے ہیں نا، تو جب وہ کوئی پہلے فرشتے باتیں کرتے تھے تو ان کی کوئی نہ کوئی بات سن کے پھر زمین پہ لے آتے، اور یہ جو ہوتے ہیں سوتسرز اور جادوگر اور نجومی وغیرہ، ان کو بتاتے اور وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کے آگے پھیلا دیتے۔ لیکن جب قرآن اترنے لگا تو اس سلسلے کو بند کر دیا گیا، دور دور تک کوئی شیطان قریب نہیں آ سکتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جب آپ اپنے حساس ڈیٹا کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹرز پہ فائر وال وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، تو ہر لہر جو ہے ایک مخصوص فریکوینسی کی ہوتی ہے، تو جو قرآن ہے اس کی پاکیزگی کی فریکوینسی شیطان کی شر انگیز فریکوینسی وصول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی وحی کی فریکوینسی اور شیاطین کی فریکوینسی ملتی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اس لیے اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں، اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کائنات کی سب طاقتیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور فلا تدعوا مع اللہ الہا یہاں کے مطابق، وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیجئے، پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے بے شک میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا آغاز کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ گھر سے، گھر سے، قریبی سرکل سے، اور اسے بڑھاتے 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 پھر پورے معاشرے پوری دنیا تک جائیں۔ اور پھر یہ کہ گھر والے اگر آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں نا تو آپ کے لیے وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اور ان کی مدد جو ہے وہ آپ کو زیادہ کام کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اچھی مزے کی بات یہاں کی گئی ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو آپ کو فالو کرے ان کے لیے اپنے پر جھکا دیجئے، یعنی ان کے ساتھ بہت نرمی اور عاجزی کا معاملہ کیجئے۔ ایک خوبصورت استعارہ ہے، جیسے پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پروں کو جھکا کر انہیں اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، آپ امیجن کرنا نا، وہ مرغی جب پر پہلے پھیلاتی ہے پھر اس کے قد کیا کرتی، ایسے نیچے کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو نیچے کر دیتے نا، یہ ہوتا ہے اپنے بازو جھکا دیجئے، ان کو اپنی حفاظت میں لیجئے، یعنی ان کا خیال رکھیے، کیئر کیجئے۔ اور پھر دائی جو ہوتا ہے گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تم سے بیزار ہوں، کہا میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیسے کیا تھا؟ اپنے رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا اور ان کو پیغام دیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پہ بلا کے ساتھ کوئی درس وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوتی ہے، خصوصاً اپنے قریبی سرکل کے لوگوں کو، تو یہ اسی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ تو ان آیات سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتا نا، اس کی تبلیغ باہر بے اثر ہوتی ہے۔ گھر سے آغاز کریں اور گھر والوں کو وقت دیں، یہ ان کا حق بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بات مانے اسے محبت بھی دیں، اور اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کی غلطی سے نفرت کر کے اس کا علاج کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنی خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈائریکٹ کنیکشن۔ توکل کیجئے اس پر جو زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں یا نماز کے علاوہ، جب آپ کھڑے ہوں تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ ہم نا اللہ سے قلبی تعلق نہیں رکھتے، دل کا تعلق کوئی نہیں، کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمارے دل میں خیال آئے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا دیکھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا وہ ہمیں یاد بھی نہیں آتا۔ وہاں تک پہنچنا ہے، اس سے کنیکشن جوڑنا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت کو بھی دیکھتا ہے۔ جب آپ اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں، مل کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جان رہا ہوتا ہے۔ تو جب اپنوں کی مخالفت ہو، ذمہ داریوں کا بوجھ بن جائے، مصروفیات بے تحاشا ہو جائیں، تو گھبرانے کی بجائے پریشان ہونے کی بجائے، سٹریس لینے کی بجائے کیا کرے؟ توکل علی العزیز الرحیم، نفسیاتی سکون، روحانی طاقت مل جائے گی آپ کو. اور جب انسان کو یہ احساس ہونا کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی تھکن دور ہو جاتی، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو انسان تھکتا ہی نہیں، خوش رہتا ہے. جب آپ بہت کام کرتے ہیں نا پھر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں، کیوں ہر وقت ہنستے رہتے ہیں؟ جب آپ کو یہ یاد رہتا ہے نا کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے ہنسنا مشکل نہیں ہوتا، مسکرانا مشکل نہیں ہوتا. ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھیا یہ دین والے مسکراتے کیوں نہیں، کیونکہ وہ کام کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں. اللہ کا کام کبھی بھی بوجھ سمجھ کے نہ کریں، آنر سمجھ کے کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی کسی بہت ہائی فائی کمپنی میں کام کرتا ہے نا تو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ جاب کر. جب آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے. کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو آج کل، شرما کے دبے دبے بتائیں کہ کسی طرح ٹل جائے یہ سوال، نہیں، فخر سے بتائیں میں آج کل یہ کام کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں. کیا ہے یہ قرآن؟ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، اوپر سے آیا ہے، اوپر والے کی نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ دین کو لے کے چلے، شرمندہ شرمندہ نہیں. اور جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا نا اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ ایک فیلنگ ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. نماز کی کیفیت بدل جائے گی جس دن آپ کو یہ یاد رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ساری دنیا بھی آپ کو چھوڑ دینا، آپ پھر بھی اکیلے نہیں ہوتے. اور یہ جو نماز کی حرکات ہے نا، تقلب، اوپر نیچے، سجدہ، رکوع، کڑے ہونا، سلام پھیرنا، یہ ساری حرکات جو ہے یہ آپ کے پوری صحت اور آپ کے جسم پر مثبت اثرات ڈالتی ہیں. آپ کا پورا نروس سسٹم جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے. اور سجدہ جو ہے وہ خاص طور پر تکبر اور انا کو ختم کرتا ہے. اور پھر یہ کہ ساجدین کا لفظ استعمال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لا رہی تھی، آپ اکیلے نہیں تھے سجدہ کرنے والے، ایک پوری جماعت آپ کے ساتھ شامل ہو گئی تھی. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر بہت جھوٹے سخت گناہگار پہ اترتے ہیں، استغفر اللہ. وہ کانوں میں سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں. یہاں وحی الہی اور شیطانی وسوسوں کے درمیان واضح فرق بتا دیا گیا. قرآن شیطانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ باطل کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کسی چیز کو چھوڑنا ہو یا انکار کرنا ہو تو وہ اس کو کسی ایک خاص نام سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں سبق جو سیکھنے کا ہے وہ یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل پر اچھے اچھے خیالات آیا کریں، الہام ہوا کریں آپ کو، نیکی کے کام آپ کے دل میں آیا کریں، تو اپنے آپ کو جھوٹ اور گناہ سے پاک کریں، ورنہ آپ کا دل شیطانی وسوسوں کی اماجگاہ بن جائے گا، وہ ہر طرف سے آپ کو جکڑ لیں گے. والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شعراء ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کیا اور ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان قریب وہ جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے. عام شاعروں کی جو میجورٹی ہے ان کی تین کمزوریاں بتائی گئیں کہ ان کے جو مداح یا فالوورز ہوتے ہیں اکثر جذباتی اور غیر حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ فی کل وادی یہیمون، ان کے خیالات کا کوئی مرکزی نقطہ یا مقصد نہیں ہوتا، کبھی ایک انتہا پہ ہوتے ہیں کبھی دوسری، کبھی اس وادی میں کبھی ادھر، کبھی ایک بات کریں گے پھر اسی کے اپوزٹ کریں گے. اور پھر یقولون ما لا یفعلون، الفاظ کے تو جادوگر ہیں مگر عمل کے میدان میں پیچھے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ صلاحیتوں کو مقصد ملے، شاعری بھی کرے تو با مقصد کرے. اسی لیے آپ دیکھیں علامہ اقبال کو کتنی شہرت ملی اور کتنا فائدہ امت کو ملا. آپ کوئی ایک شعر بھی لے لینا، ایک وقت تھا میں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا ہوا تھا اس کو، میں بہت انجوائے کرتی تھی. کچھ شعر سمجھ نہیں آتا، جو سمجھ آتے ہیں آپ جھوم اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے شعروں میں قرآن کا معنی نہ ہو تو اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا کرے، اتنی بڑی بات کی ہوئی ہے انہوں نے. اور واقعی قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کے بہت سے شعر جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں، معنی کو گہرائی دیتے ہیں. باقی کمی کمزوری تو ہر انسان میں ہوتی ہے. لیکن اب آج کل مسئلہ پتہ کیا ہے، اگر میں نے آج علامہ اقبال کی تعریف کر دی ہے نا تو کل ان کے خلاف جو لوگوں کے فتوے ہیں وہ میرے پہ بھی لگ جائیں گے. ہمیں نا فلٹر کرنا نہیں آتا. دنیا بتائیے کون پرفیکٹ ہے؟ یہ کیا فتوے دینے والے پرفیکٹ ہیں؟ خود ان کے اندر 100% پاکیزگی ہے؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کوئی اچھی بات کرے نا، وہ اچھی بات لے لو، اور اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو تعریف کرنا بھی جانو. ہم اس کے بھی بڑے بخیل ہوتے ہیں، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کسی کو دیکھ کے اسمائل نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اندر کیا بھرا ہوا، کیوں اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں. بہرحال سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام جو ہے لرزہ خیز جملے پہ ہو رہا ہے، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں. یہ جملہ ان تمام ظالموں، سرکشوں اور چٹلانے والی قوموں کے لیے ایک حتمی مہر ہے، اوپن وارننگ ہے ہر دور کے ظالم کے لیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
سورة النمل میری پسندیدہ ترین سورتوں میں سے. ویسے سارے قرآن پسند ہیں لیکن اس میں خاتون کوئین کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. طاسین. یہ آیات ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی. ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. قرآن مجید کتاب مبین ہے, انسان کی الجھنیں ختم کرتا ہے, کلیئر روڈ میپ ہے انسان کے لیے, واضح ہدایت ہے, اس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے, الجھنیں ختم کر دیتا ہے, عقل اور جذبات دونوں کو مطمئن کرتا ہے, ہدن اور بشرا ہے. ہدایت عقل کے لیے اور بشرا دل کی خوشخبری کے لیے مومنوں کے اندر, اور آخرت کا یقین انسان کی زندگی کو منظم کر دیتا ہے. تو مومن آخرت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا. تو ایمان کے تین ستون ہیں, نماز اللہ سے تعلق, زکوٰۃ معاشرے سے تعلق, اور آخرت مستقبل کا ویژن کہ جانا کہاں ہے, تیاری کس کے لیے. تو قرآن میں ہدایت صرف عمل کرنے والوں کے لیے ہے. تو بہرحال آخرت کا تصور انسان کو دنیا کی عارضی محبت سے نکال کر دائمی نعمتوں کی طرح متوجہ کر دیتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں, یعنی غلط کاموں کو وہ خوبصورت دیکھتے ہیں, لہٰذا یہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے, اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. یہ آیات انسانی نفسیات کے ایک انتہائی باریک لیکن خطرناک پہلو کو بے نقاب کرتی ہیں, اور وہ ہے اعمال کا فریب. جو شخص آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں رکھتا, آزاد خیال انسان ہے, اس کے پاس ہر غلط کام کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت لاجک ہے. اس کا سوچنے کا انداز ہی فرق ہوتا ہے, وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے, اور پھر کبھی اسے آزادی کا نام دیتا, کبھی ترقی کا نام دیتا ہے, کبھی اس میں کوئی اور فائدہ ڈھونڈتا ہے. لیکن جب انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو بہت کریٹیکلی دیکھتا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, یہ مجھے آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان. آخرت پر ایمان انسان کے اندر ایک انٹرنل مانیٹر پیدا کر دیتا ہے جو ہر وقت خود اس کا اپنا ہی جائزہ لیتا رہتا ہے, تنقیدی جائزہ. اور مسلسل حق کو جھٹلانا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے, پھر انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. شروع میں انسان کے اندر جو غلط کام کرنے پر ضمیر ملامت کرتا ہے, لیکن جب انسان دلیلیں گھڑنی شروع کر دیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, اسے اپنی غلطیاں, برائیاں, زیادتیاں, حرام کاریاں بہترین اور درست نظر آنے لگتی ہیں, اور وہ اسے اپنی دانشمندی سمجھتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کے برے اعمال کو وسوسوں کے ذریعے مزین کرتا ہے. مثلا ناجائز طریقوں سے کمانا اور اسے اپنی ذہانت سمجھنا, کامیابی سمجھنا, یہ شیطان کا اعمال کو مزین کرنا ہے. جو لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں ان کو بے وقوف سمجھنا, آج کے دور میں بہت سی اخلاقی برائیوں کو ماڈرنزم کا نام دینا, اسی طرح ایتھیزم کو روشن خیالی سمجھنا, دین پر چلنے والوں کو بیکورڈ سمجھنا, جاہل سمجھنا. تو قرآن اس کو یا مہون کہتے کہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے, ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوسروں کو ذلیل کر کے لائکس حاصل کرتے ہیں, دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر اپنی فالوئنگ بڑھاتے ہیں, شہرت حاصل کرتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ اپنی غلطی بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو جو شخص گمراہ بھی ہو اور خود کو حق پہ سمجھے وہ کبھی سیدھے رستے پہ نہیں آتا. تو گناہ سے بڑا نقصان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا ہے، اور پھر اگر گناہ کر کے دل بھی چین میں ہے تو وہ اور بھی بڑی مصیبت ہے، یعنی دل میں کوئی بے چینی بھی نہیں غلطی کر کے۔ تو سچائی سے منہ موڑنے سے، گناہ سے انسان آہستہ آہستہ اس کی وہ عادت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اس کو پسند بھی کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب آپ سچائی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو غلطی آپ کی عادت اور پھر آپ کی محبت بن جاتی ہے۔ دنیا میں شاید یہ لوگ بہت سمارٹ کہلائیں، کامیاب کہلائیں، لیکن اللہ کے نزدیک قرآن میں انہیں الاخسرون کہا گیا، یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب انسان کو اس کے برے عمل پر کوئی روکنے والا نہیں، نہ اندر کا ضمیر نہ باہر کا کوئی انسان، تو اس کا دماغ اپنے عمل کو ریوارڈ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت کا انکار اس فیڈ بیک کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر عذاب کے لیے سوء العذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو صرف جسمانی نہیں ہوگا، ذہنی اور روحانی بھی ہوگا اور ذلت اور رسوائی بھی ہوگی اس میں، اور یہ ان کے تکبر اور خوش فہمی کا ڈائریکٹ آنسر ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک یہ قرآن آپ کو بہت حکمت والے، بہت علم والے کے ہاں سے دیا جا رہا ہے، یعنی اس قرآن کا سورس اللہ رب العزت کی ذات ہے جو علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی جلتا ہوا انگارہ ہی لے آؤں گا تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد واپس اپنے وطن مصر جا رہے ہیں، سردی کا موسم تھا، سفر کی حالت میں تھے، راستہ بھٹک چکے تھے اور انہیں یعنی سردی تھی تو آگ کی ضرورت تھی، آگ کی تلاش میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی آگ تاپ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو ایک عظیم روحانی مقصد نبوت کا ذریعہ بنا دیا۔ بعض اوقات دنیاوی مشکلات بڑے انعامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ رستہ بھٹک گئے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں، آپ بڑی مشکل کا شکار ہو گئے، اچانک کوئی ایسا شخص آپ کو مل جاتا ہے اسی غلط رستے پر جس سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف آئے نا زندگی میں، اس کو برا نہ سمجھے، پناہ ضرور مانگے، عافیت طلب کرے اللہ سے، سلامتی مانگے، لیکن پھر بھی سارے آپ نے اذکار بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی مشکل آ گئی، پیچھے کوئی حکمت ہے، آپ کو اس کے ذریعے وہ تجربہ، وہ علم، وہ حکمت ملنے والی ہے جو اس کے بغیر نہیں مل سکتی تھی۔ مشکل وقت میں پریشان ہونے کی بجائے حل تلاش کیا کریں کہ اب کرنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رستہ بھٹک گئے، حل تلاش کر رہے ہیں، آگ ذرا کہیں سے ڈھونڈ لائیں۔ علم اکثر سرچ سے شروع ہوتا ہے، یو اسٹارٹ سرچنگ سم تھنگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام روشنی کی تلاش میں نکلے، انہیں وحی کی روشنی مل گئی، فزیکل نہیں، روحانی۔ فلما جا اہا، پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہایت زبردست، بہت حکمت والا، یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، کسی اجنبی یا مسافر یا خوف زدہ انسان سے بات کا آغاز مثبت الفاظ سے کرنا چاہیے، پازیٹو سے کرنا چاہیے۔ یہ تنہائی، اکیلا پن، نیا رستہ، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اور وہاں ایک آواز آ جائے اچانک، انسان دہشت کے مارے ہم جیسا ماری جائے، کتنا خوف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیسے کیا؟ بورک من فی النار، بورک من فی النار، برکت دیا گیا، با برکت لفظ سے آغاز کیا تاکہ دل مطمئن ہو جائے، انہیں احساس دلایا گیا کہ اس وقت وہ کائنات کے مقدس ترین مقام پہ کھڑے ہیں جہاں اب ان کی اللہ تعالیٰ سے بات ہونے لگی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، یہ ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے یہاں نہیں تم پہنچے، یہ اتفاق نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ راستہ بھولنا، اس کے پیچھے گہری حکمت ہے، ایک مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سائنسی طور پر آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے نا، لیکن یہ آگ درخت کو جلا نہیں رہی تھی، حیرت کی بات ہے نا، بلکہ اس درخت کو بھی روشن کر رہی تھی۔ امیجن کریں، یہاں فزیکل لاز جو ہیں معطل ہو گئے تاکہ خالق اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے کلام کیا جاتا ہے، جس کو موسیٰ علیہ السلام کے پورے وجود نے محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان معجزات پر صرف سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے کام سے پہلے اپنے بندے کی ذہنی اور روحانی طور پر تیاری کرواتا ہے بھاری بوجھ کے لیے. لہٰذا اب تیاری کیسے ہوئی؟ وہ القی عصاک، اور تم اپنا عصا نیچے پھینک دو. تو جب اس نے اسے دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر پلٹ گیا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو مت، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بلا شبہ میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک پیغمبرانہ ہمت پیدا کی. سانپ کو دیکھ کر بھاگنا بزدلی نہیں ہوتی، اور سانپ کے طرف جانا کوئی بہادری نہیں ہوتی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی کمزوری نہیں تھی، انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ انسان جب بھی کوئی خوف والی چیز دیکھتا ہے تو فائٹ اور فلائٹ والے موڈ میں چلا جاتا ہے اور اس کے تحت بھاگ جاتا ہے. اور جہاں پر کنا جان، جان جو ہے ایسا سانپ ہوتا ہے جو تیزی سے حرکت کرتا ہے، یعنی صرف سانپ دیکھا ہی نہیں گیا، اور کچھ سانپ تو تھے نا آہستہ سے چل رہے ہوتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، یہ تیزی سے آ رہا تھا تو اس سے اور بھی ڈر زیادہ لگا. تو موسیٰ علیہ السلام ولم یوقف، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ اب سانپ ادھر ہے، ڈر کے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں پیغمبر رسول ڈرتے نہیں ہوتے. جب انسان کو اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جائے تو انسان کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، یہ سوچ کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جب بھی آپ کو یہ یقین ہو نا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر آپ لا ضعیف، کچھ نہیں ہوتا، آئی ڈونٹ کیئر، اللہ میرے ساتھ. اور یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب انسان صحیح رستے پر ہوتا ہے، صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، تب یہ یقین آتا ہے اس کو کہ اللہ میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسولوں کو کبھی خوف نہیں آتا، فرمایا میرے حضور نہیں ڈرتے، میں ساتھ ہوتا ہوں تو نہیں ڈرتے. اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ توبہ کرنے والا بھی اللہ کے ہاں معزز ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی، پھر اللہ نے چن لیا آپ کی زندگی میں. قتل جیسا گناہ تو نہیں کوئی ہوا نا، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیشہ. لیکن اگر کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، بڑے سے بڑا بھی ہو گیا ہے، توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کی طرف آ جائے، معاف کر دے گا، پلیٹ کلین ہو جائے گی بالکل. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، گناہگاروں کو بھی چن لیتا ہے جب وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کرنے والوں کے لیے عظیم بشارت ہے. کبھی حوصلہ نہ ہارے، کبھی شرمندہ نہ رہیں، کبھی گلٹ کا شکار نہ رہیں. یعنی ایک یہ کہ انسان گناہ کرتا جائے اور گناہ سے لذت لیتا جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے اوپر جبر کر کے اس کو چھوڑے اور پھر اللہ کی طرف آ جائے اور پرسکون ہو جائے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی تکلیف کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ ان نو نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جا رہی ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. پھر جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آ گئیں تو کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا. تو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. حق کا انکار صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا، تکبر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ ایک معجزے کے طور پر تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات واضح ہوتے ہیں، مبصرہ. اور حق جان لینے کے باوجود انکار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے سچ کیا لیکن پھر نہیں مانتے. کیا وجہ؟ ظلم و علو، ظلم اور سرکشی. اور جب انسان نے نہ ماننا ہو تو بڑے سے بڑے معجزے کو جادو کہہ دیتا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو علو، سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. فرعون کا یہ مسئلہ نہیں کہ اس کو حق سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جھکنا نہیں چاہ رہا تھا. آج بھی بہت سے لوگ حقائق کو جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کے مفادات یا ایگو کے خلاف ہوتا ہے. تو انسان اپنے نفس سے یقین کو نہیں چھپا سکتا. ہم دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے نفس کو نہیں، اپنے نفس کے اندر کے یقین کو نہیں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل مان رہے تھے کہ سچ یہی ہے لیکن نہیں مانا پھر بھی. تو ان واقعات پر غور و فکر کا اللہ نے حکم دیا، فَانظُرْ، دیکھو ان لوگوں کا پھر کیا انجام ہوا جنہوں سچ پہچان کر بھی انا کا شکار ہو کر اسے ٹھکرا دیا. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ جس کو حق سمجھ آ جائے پھر وہ صرف یہ کہ نہیں میں نہیں مان سکتا، آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا جو جادوگر تھے جو فرعون کے، انہوں نے یہی کہا تھا وی آر ناٹ ریڈی یٹ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ انہیں آ گیا تھا سمجھ، جو ہی سمجھ آیا انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو حق کی طرف بڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں مہلت ختم ہو جائے پھر ریگریٹس ہی رہ جائیں گے، اور بہادری سے لوگوں کی باتوں کو فیس کرنا چاہیے. وہ فلاں کیا کہے گا میں نے اگر یہ کہہ دیا، فلاں کیا کہے گا میں نے یہ پہن لیا، فلاں کیا کہے گا اگر میں وہاں چلی گئی. وہ فلاں لگتا کون ہے آپ کا؟ کیا لگتا ہے جو آپ کو سیدھے رستے پہ نہیں آنے دیتا؟ وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اور ایسے ہی دوست قیامت کے دن انسان ان کی دوستی پہ حسرت کا شکار ہوگا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدى وبشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين